کفن کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ کفن کیسا ہونا چاہیے، تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ کفن کی تین قسمیں ہیں. ایک کفن وہ ہوتا ہے جو کفن ضرورت کا ہوتا ہے، اور ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو ضروری قرار دیا ہے اور وہ صرف ایک چادر کافی ہے، مرد ہو، عورت ہو، ہجڑا ہو، ان تینوں کے لیے ایک چادر بس کافی. کئی 200 میتیں ہو جاتی ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جیسے تیل کو آگ لگ گئی تھی تو سینکڑوں لوگ ہو گئے، جیسے میدان جنگ میں اور جیسے اور مختلف حادثات میں زلزلہ آ جاتا ہے، تو صرف ایک چادر بھی کافی ہے. اس لیے کہ اس وقت میتوں کو دفنانا اور افراد کم ہوتے ہیں، بھگدڑ مچی ہوتی ہے، تو اگر ایک چادر پر اکتفا کیا جائے تو بھی ٹھیک. دوسرا کفن ہوتا ہے جو بقدر کفایت ہے. بقدر کفایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چادر کی بجائے دو چادریں اڑا دی جائیں، ایک چادر اڑا دی جائے اور اس سے نیچے ایک کفنی جو ہوتی ہے وہ پہنا دی جائے، عورت اور مرد کے لیے یا ہجڑے کے لیے یہ بھی کافی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے اتنا کفن یہ مکروہ ہے، کوئی اچھی بات نہیں. اور کفن تیسرا وہ ہوتا ہے جس کے لیے مرد کے لیے تین چادریں ہوتی ہیں، عورت کے لیے پانچ چادریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو حقیقت میں پیدائشی طور پر ہجڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی پانچ چادریں ہوتی ہیں. اگر اس میں مرد کی علامات زیادہ ہوں تو پھر وہ مردوں کے حکم میں چلا جائے گا تین چادریں، لیکن اصل میں اس کے لیے پانچ چادریں ہوتی. اور دو طرح کے ہجڑے، ایک تو وہ اچھا خاصا مرد ہے مگر بنا ہوا ہے ہجڑا ولیعز باللہ، تو اس کے لیے بھی تین چادریں ہوں گی، اور ایک جس نے اپنی جنس کی تبدیلی کروا لی ہے اور وہ ہجڑا ہو گیا ہے، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو ہمارا تو خیال یہی ہے، یہ جدید مسائل میں سے ہے، کہ اگر وہ مرد تھا پیدائشی طور پہ تو مرد کی چادریں دی جائیں، عورت تھا تو عورتوں کی چادریں دی جائیں. یہ جو اس نے خود سے کیا ہے کام، اس کا اعتبار نہیں. کفن کس کپڑے کا فرمایا ہے کہ دینا چاہیے؟ تو جو مل جائے، جو بوقت ضرورت کپڑا مل جائے، جتنا بھی ہو وہ ٹھیک، لیکن کفن اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ کپڑا استعمال کرنا چاہیے. آج کل لوگوں نے بالکل یہ چیز چھوڑ دی ہے، اور لوگ شاید نہیں جانتے کہ کفن کے لیے عمدہ سے عمدہ کپڑا استعمال کرے. فقہا لکھتے ہیں کہ وہ کپڑا جس میں وہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے، وہ کپڑا جس میں کسی بادشاہ صدر سے جا کے ملنا ہے تو وہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑا جس میں لڑکی عورت اپنے میکے جاتی ہے کہ اگر غربت بھی ہے تو اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہے کہ چھپا سکے اپنی حالت کو. اس لیے خواتین کے لیے ریشم کا کفن بہت عمدہ، خواتین کو ریشمی کفن پہنانا چاہیے. والدہ صاحبہ ہیں، بہنیں ہیں، اہلیہ ہیں، بڑے حقوق بنتے ہیں ان کے، تو ان سب کو ریشم کا کفن دینا چاہیے، سب سے بڑھیا. اور مردوں کو ریشم کا کفن نہیں دیا جا سکتا، اس لیے مردوں کو تو نہیں لیکن عورتوں کو دیا جانا چاہیے. اور ہجڑے میں اگر پانچ چادریں ہیں تو پانچوں بھی بہتر گئی ہے کہ ریشمی چادروں کا استعمال کیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ احادیث سے ثابت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مردے کو تم اچھا کفن پہناتے ہو وہ جہاں جا کر جنت میں یا برزخ میں اپنے دوسرے دوستوں کو بتاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، کہ میرے بچوں نے کتنی اچھی چیز مجھے دی، کتنا اچھا تحفہ مجھے دیا. حدیث میں ہی آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے والا تھا، کوئی توقع بھی نہیں تھی. تو اس محلے میں ایک خاتون آئی کسی اپنے عزیز کو یا مرد آیا. حدیث میں آتا ہے کہ اس نے آپ کہا کہ دو دن بعد حضرت کا انتقال ہو جائے گا, حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا, تو کفن ان کے کفن میں رکھ دینا, میں ان سے یہاں وصول کر لوں گا کیونکہ میرا کفن میلا ہو گیا ہے, پرانا ہو گیا ہے, تو مجھے شرم آتی ہے لوگوں سے ملتے ہوئے, تو میرا کفن ڈال دینا, میں فخر کروں گا کہ میرا کفن میرے وارثوں نے بہت اچھا بھیجا. یہ ساری باتیں احادیث میں آئی. اس لیے ہم نے چونکہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس لیے ہمارے لیے یہ نئے نئے مسائل بن گئے ہیں نا, کہ ایسے نہیں ہیں. اب میت کو کس طرح کفن پہنچے گا, وہ کیا فخر کرے گا, کیا چیزیں ہوں گی, یہ سب وہ جہان ہے جو ہماری عقل اور سمجھ سے بالا ہے. اگر فرض کر لو, فرض کیا کر لو, حقیقت میں آپ سر اٹھائیں تو آپ کی نظر چھت تک محدود ہو جاتی ہے. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ انسانی نظر اس سے زیادہ اوپر جا ہی نہیں سکتی, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی نظر تو آسمان تک جاتی ہے, یہ کہو کہ رکاوٹ آ جائے تو پھر نہیں جا سکتی. تو عقل کے لیے بھی رکاوٹ آ جاتی ہے, عقل نہیں سمجھ سکتی. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی روح جوں ہی نکلتی ہے, اللہ کے فرشتے اسے ریشمی چادروں کے کفن میں لپیٹ کے سیدھا خدا کے عرش کے نیچے لے جا کر لٹا دیتے ہیں, اور وہ جہاں سے گزرتی ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں, کسی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ کیا ہی اچھی خوشبو ہے, کیا ہی اچھی روح ہے جو گئی. تو یہ ہوتا ہے, اس لیے اپنی میت کو کفن بہتر سے بہتر کپڑے کا دینا چاہیے. اپنے لیے کفن خود تیار کرا کے رکھ لے کہ اگر میرا انتقال, مجھے کفن دیا جائے, کوئی حرج نہیں. والدہ کے لیے, بہنوں کے لیے, اہلیہ کے لیے, بیٹیوں کے لیے ریشمی چادریں منگانی چاہیے. اللہ توفیق دے, بہتر سے بہتر کفن دو. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میت کو کفن دے گا, عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس کا کیا اجر ہے, فرمایا اللہ 100 جوڑے خالص ریشم کے موت کے بعد پھیلا دے گا مختلف رنگوں کے, کہ چن لے اور یہ اجر ہے تجھے, تو نے جو میت کو کفن دیا. تو اس لیے کفن کے معاملے میں یہ چیزیں, اس پہ عمل کرنا چاہیے. جنازے میں 2 فرض ہیں, ایک 4 تکبیرات کا کہنا. صاحب نے دریافت فرمایا تو جنازے میں 4 تکبیرات کا کہنا یہ فرض ہے. 4 تکبیریں اصل میں 4 رکعتوں کا قائم مقام ہے. ایک آدمی جس تکبیر میں بھی پہنچتا ہے نا, آسان فارمولا ہے اس کا, اس کو پہلی تصور کر لے بس, اللہ اکبر کہہ کے اور ثنا پڑھے بس, چھوڑے امام جو کچھ پڑھ رہا ہے, پڑھ نہیں پڑھ رہا کیا کچھ نہیں, بس دوسری کہے درود شریف, تیسری کہے دعا, اور چوتھی کہہ کے سلام پھیر. چاہے امام نے چوتھی پہ اسی وقت سلام پھیر دیا ہے, یہ ان دعاؤں کو مانگتا رہے, دوسری تیسری چوتھی, یہ اس جماعت میں ملنے کا طریقہ ہے کہ پہنچے اور جنازے کی تکبیر. اب اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے یار, آپ کو پتا ہے کہ 1 تکبیر یا 2 ہوگی یا 3, یا کچھ بھی پتا نہیں, کھڑے ہو جاؤ پہلی تکبیر کہہ کے ثنا پڑھنا شروع. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جنازہ ہوا ان کا وہاں جرمنی میں, اور انہوں نے کرونا کی وجہ سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جنازہ پڑھ لیا, یہ نہیں ہوا. جنازے میں قیام فرض ہے, جنازے میں کھڑا ہونا فرض ہے, یہ اس کا فرض ہے, ایسے ہی جیسے وضو فرض ہے ایسی وہ بھی فرض ہے. تو جنازے کی نماز میں 2 فرائض ہوتے ہیں, 1 4 تکبیرات کا کہنا اور 1 قیام, اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنت موقعہ ہیں. جنازے میں جان بوجھ کے اگر انہیں چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا. پہلی سنت ثنا کا پڑھنا, دوسری سنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام کا بھیجنا, اور تیسری سنت موقعہ دعا مانگنا میت کے. یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے, یہ دعائیں اپنی ٹیبل پہ رکھ لینی چاہیے, روز ایک دعا روز پڑھتا رہے حتیٰ کہ یاد ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا جنازہ پڑھاتے تھے, اتنا لمبا کیوف ابن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا جنازہ رکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھانا شروع کیا ہے اتنا طویل قیام اور دعائیں تھیں کہ اتمنا میں نے اس بات کا اظہار دوستوں سے کیا ان کا لیتنی مکانوں کاش میرا جنازہ ہو. اللہ جانے کیا آگ لگی ہوئی ہوتی ہے ان مولویوں کو, ایسے جنازہ پڑھاتے ہیں جسے مصیبت کوئی آئی بھی چھوڑ دو مت پڑھاؤ, کیوں سنت کے چیزوں کو خراب کر دو, کفن بھی کوئی نہیں بتاتا اور جنازے بھی لمبے یہ نہیں پڑھاتے, پتہ نہیں کیا کرنا ہوتا ہے. ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری چیز ہے جو تم اپنی اس میت کو دے رہے ہو, مطلب یہ ہے کہ آخری مرتبہ سب سے مؤثر دعا وہی ہے نا جو جنازے کی, اگر نہ تو آدمی بعد میں بھی دعا مانگتا ہے. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں سنت موقع دار. ایک چیز ہے تلقین, یہ بھی کسی نے پوچھا ہے میت کو تلقین, اب امت میں رہ گئی ہے اہل تشیع, ان میں جن لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہے انہیں کیوں کافر بنانا یا کافر کہنا ہے, جن کا نہیں ہے ٹھیک وہ سب برابر. تو اس لیے امت میں جس کا بھی عقیدہ ٹھیک ہے ان میں اہل تشیع رہ گئے ہیں جو تلقین میت کرتے ہیں. تلقین میت کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے نزدیک, کہ قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا, یاد کرو وہ بات جس پہ تم نے زندگی گزاری تھی اور اس دنیا سے گئے تھے. ان تشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, تم یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. وَإِنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا, اور تم اس بات کو کہتے تھے کہ میں اس پہ خوش ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا, اور دین میرا اسلام ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, اور تم یہ مانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے رہنما اور نبی ہیں. بالقرآن امامہ, اور اس بات کے تم اقرار کرتے تھے کہ قرآن ہی تمہارا رہنما ہے اس زندگی میں بھی اس زندگی میں. اسے کہتے ہیں تلقین, یہ اہل تشیع کرتے تھے. اور یہ تلقین ہم نے دیکھی ہے بعض بریلوی حضرات میں, وہ بھی تلقین کرتے ہیں. تو اس کی تحقیق کی, مگر اب تک جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ یہ تلقین کرنی چاہیے. جو نہ کرنا ہے یہ اہل السنہ کا نہیں ہے, معتزلہ کا مسلک ہے. کچھ کتابیں ہمیں ملی نہیں, مل گئی تو پھر ہم اسے ممکن ہے اور زیادہ آخری حالت بیان کریں, مگر اب تک جو ہمیں سامنے آئی ہیں چیزیں, یہ معتزلہ نے فتنہ چھوڑا تھا, پیدا کیا تھا کہ میت کی کوئی تلقین نہیں, میت کو دفن کرنے کے بعد یاد رکھو ایک تو تلقین کرنی چاہیے, دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میت کی قبر کے بعد بیٹھ جاتے تھے. کسی آدمی کی طبیعت اس پہ بھی منحصر ہوتا ہے. دسا اوقات ایسے محبوب کا انتقال ہوتا ہے کہ تنہائی میں رونے کو جی جاتا ہے. اپنی اپنی کیفیت کا نام, لیکن ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے, دو گھنٹے, تین گھنٹے, ڈیڑھ گھنٹہ, دو گھنٹے, ایسے. اور یہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم اپنی میت کے پاس بیٹھا کرو اتنی دیر جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے, اور فرمایا کہ تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اس کی وحشت دور ہوگی اس نئے گھر سے, اور تم اللہ کو یاد کرو گے, یعنی تلاوت کرے, کلمہ پڑھے, کچھ پڑھے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ سے دعا مانگے. تو آپ نے فرمایا الان یسأل, اب اس سے سوالات شروع ہو رہے ہیں. تثبیتاً فی القبر, اور دعا کرنا اللہ اسے صحیح جوابات کی توفیق دے. اس لیے کبھی بھی کسی کا انتقال, والد, والدہ, بہن, بھائی, اپنے دوست عزیز جنہوں نے زندگی میں گھنٹوں ہمیں دیے ہوتے ہیں, ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ حیائی ہے کہ اسے دو گھنٹے نہ دے سکے؟ اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے؟ مسلسل دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم الان اب اس سے پوچھا جائے گا تسبیت اللہ ہو کہ بیٹھ کے کچھ پڑھنا تاکہ وہ سوالات کے جوابات میں ایک تو کامیاب ہو, دوسرے تمہارے بیٹھنے سے اسے انس ہوگا, محبت ہو. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسم و کرانے عالق, بخاری میں آتا ہے اپنا, تم جب تدفین کر کے واپس جا رہے ہوتے ہو نا تو تمہارے جوتوں کو وہ سنتا ہے, جوتوں کی آواز کو بٹھا دیتے ہیں اللہ کے فرشتے. اور اسی وجہ سے فتاوی عالمگیری وغیرہ میں فقہا نے لکھا ہے کہ جب بھی قبرستان جانا ہو تو جس میت کی قبر پہ جانا ہے اس کے پاؤں کی طرف سے داخل, وہ کہتے ہیں پاؤں کی طرف سے داخل ہو اور اس کے سینے کے برابر کھڑا ہو جائے اور پھر دعا مانگے اللہ سے قبر کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر. اور اگر کہیں ڈر ہو کہ لوگ کہیں گے بزرگوں سے مانگ رہا ہے تو پھر نہ کریں, ولیعوذ باللہ, وہ ایک احتیاط ہے. لیکن عام دنیا میں یہی دستور اور رسول اور شریعت کا قاعدہ ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور پھر اس سے اتنا اگر بیٹھنا ہے تو اتنے ہی فاصلے پر بیٹھنا چاہیے جتنے فاصلے میں زندگی میں اس سے فاصلہ دو کرسیوں کا, دو بیٹھنے کی جگہوں کا رکھا جاتا تھا, اتنا ہی رکھنا چاہیے. اور تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ آپ جس چیز پہ زندگی گزار کے گئے ہیں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور قرآن ہمارا امام ہے, اور آپ اس بات پہ راضی تھے, خوش تھے. یہ تلقین کرنی چاہیے میت کو, ضروری نہیں ہے کہ اونچی آواز میں کرے, زبان سے پڑھ لے بس ان الفاظ کو. پروردگار جانتا ہے کہ اس تک کیسے پہنچے گا, اسے یہ بھی معلوم ہے یہاں سے جو چیزیں ہیں وہ عربی زبان میں منتقل کر کے میت تک پہنچائی جاتی ہیں. یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے, ہماری عقل میں آڑ پڑ جاتی ہے اس لیے ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. لیکن ایک یہ تلقین اور ایک میت کے پاس بیٹھا رہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ, وضو ہو نہ ہو, وضو ہے تو قرآن کی تلاوت ہے, نہیں رہا تو نہ صحیح, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, دعا مانگنا ہے, یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور چھٹ گئیں, اب تو جنازے کی نماز چھٹ گئی لوگوں کی, اور اسی طرح جو اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں, پتہ نہیں کیا تماشا ہے یہ.
آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟
یہ بات درست ہے کہ رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ قادیان گئے تو وہاں مسجد میں حکیم نور الدین قادیان کو دیکھا, کوئی تسبیح پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے تھے اور آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے تھے. اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے حضرت رائے پوری رحمت اللہ, بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بڑے رئیس تھے, اس زمانے میں لاکھوں پتی تھے, ان کے گاؤں میں حویلی تھی. یہ عبد الوہاب صاحب تبلیغ کے جو ہیں یہ اور حضرت بڑے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ, یہ دونوں وہاں کے بہت بڑے لوگ تھے, ان کے والدین کی حویلیاں تھیں. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے سہارنپور اور وہاں ایک شیخ تھے, ان سے ملاقات بیٹھ کر لی تھی سلسلہ نقشبندیہ میں. تو سلسلہ نقشبندیہ کے اثر کی وجہ سے حضرت پہلے تو بات چیت کرتے تھے, پھر بہت خاموشی طاری ہو گئی تھی. یہ رائے پوریوں میں جو خاموشی ہے نا, یہ اصل میں اس نسبت کا ایک حصہ ہے. تو حضرت نے جن سے بیعت کی ان کا بھی نام عبد الرحیم سہارنپوری تھا, یہ رائے پور کے تھے وہ سہارنپور کے تھے. پھر انہوں نے پورا سلوک نقشبندیہ کا طے کروایا, اجازت خلافت سب ہو گئی. لیکن حضرت نے ان کے اپنے شیخ کے انتقال کے بعد محسوس کرتے تھے کہ ابھی بات بنی ہے, تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے سوچا کہ کلیئر جاؤں روڑکی کے قریب ہی, تو کلیئر میں پہنچا تو اچھا ثابت کلیدی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر جو کھلی جگہ ہے وہاں پہ رات کو سو گیا, کچھ دن گزارے تو مجھے ایسے لگا جیسے بارش ہو رہی ہے. تو میں نے سردی بھی تھی, رضائی جب ہٹائی دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں, آسمان بھی صاف, کوئی بات نہیں. پھر دوسری تیسری تو آواز دینے والے نے آواز دی اور سے کہا عبد الرحیم گنگو چلے جاؤ, تمہارا حصہ وہاں رکھا ہے. حضرت کئی مرتبہ تشریف لے گئے تھے, ان کے بعد شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بھی جاتے تھے. حضرت فرماتے تھے ایک مرتبہ صابر کلیدی رحمت اللہ علیہ سے گفتگو کا موقع ہوا تو میں نے کہا اپنی نسبت اور یہ اور وہ, حضرت نے فرمایا اللہ کے یہاں پہنچ کے نا اپنی اپنی کرنی اور اپنی اپنی بھرنی, خود محنت کرو, کوئی پڑیا نہیں ہے جو تمہیں اٹھا کر دے دیں. بہرحال بڑے حضرت کے ساتھ یہ ہوا کہ تمہارا حصہ گنگو میں ہے. پھر چلے گئے حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ سے بیٹھ ہوئے, حضرت نے فرمایا بیعت کی تو ضرورت نہیں, وہی کافی ہے, لیکن جملہ ایک ہی کہا لیکن کس غضب. فرمایا کہ تم نے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک تو طے کر لیا ہے, لیکن میرے ہاں کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ وقت لگتا ہے. کہ حضرت اسی لیے تو حاضر ہوں. پھر شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت نے پورا سلوک طے کروایا اور صحیح مجاہدہ. پھر وہ رائے پور آ گئے, مطلب بہت متمول آدمی تھے, وہاں باغ تھا اس میں قیام ہو گیا. جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے خلیفہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سرگودا سے چلے, اور سرگودا سے چلے تھے حق کی تلاش میں. تو کہتے تھے پانی پت پہنچا تو مغرب کی نماز کے بعد اس زمانے میں یعنی 1800 کچھ آپ سمجھ لیں 1890-1880 ایسے لکھی ہوئی ہے تاریخ کتابوں میں, ذہن میں مستحضر نہیں. حضرت رحمت اللہ کہتے تھے کہ مغرب کے بعد کسی نے پوچھا کہ مسافر ہیں, تو ہم نے بتایا ہم لوگ تین مسافر تھے, تو انہوں نے رضائیاں بھیجی, بڑا اچھا کھانا بھیجا. تو دو بڈھے تھے آپس میں بات کرنے لگے, کہنے لگے دیکھنا اس گاؤں میں لوگوں کے عقیدے ایسے اچھے نہیں ہیں, تو کسی پیر بزرگ کے نام پہ کھانا پکایا اور بھیج دیں. تو حضرت نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے اور ہمیں نہیں کھانا. باتیں اتنا اچھا کھانا آیا, خیر ہم نے تو کھا لیا لیکن انہوں نے نہیں کھایا بڈھوں نے. تو میرے دل میں آیا کہ انہیں بڑا تقویٰ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہ بزرگ کون ہے, تو انہوں نے کہا مرشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, ہمیں حضرت نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ حرام نہیں کھانا. تو میں نے سوچا اتنی قوی نسبت کا شیخ جس کے مریدوں کی اتنی اصلاح ہوئی ہوئی ہو چلنا چاہیے. حضرت میں چلا گیا, جب میں پہنچا گنگو تو مجھے احساس ہوا کہ حضرت رحمہ اللہ اس وقت روحانیت کے اس مقام پر ہیں کہ میں توجہ بے پڑھنے والا ہوں, مجھے حضرت سے استفادہ بڑا مشکل ہے. جب پھر رائے پور آیا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے میں نے کہا, کچھ دن رہا وہاں, پھر میں نے بیعت کے لیے عرض کیا. تو اس دن گنگو میں حضرت کے بیٹے حکیم مسعود صاحب کا ولیمہ تھا, تو حضرت نے گھوڑے پہ تشریف فرما جانے لگے تو میں نے عرض کیا, تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت. بہت حیران حضرت پوری رحمت اللہ کے بیعت کوئی آسان تھوڑی تھی. بڑے تعجب سے فرمایا مجھ سے بیعت ہے. کہنے کہ بھی تم نے شیخ زندہ ہے گنگو میں, وہاں جا رہا ہوں وہاں سے. میں نے کہا حضرت وہ جتنے بھی بڑے ہوں مجھے تو آپ سے ہی رکھنا ہے تعلق. تو مسکرائے فرمایا اچھا میں وہ آؤں ولیمے سے تو پھر ملنا. یہ جو وقفہ ملا کہ حضرت گئے ہیں, میں نے سوچا قادیان بھی جا کے دیکھوں وہاں بھی کیا رنگ ہے. تو جب گیا تو یہ جو آپ نے لکھا فرماتے ہیں حکیم نور الدین نے نماز پڑھائی, اور حکیم نور الدین عصر کی نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا. پہلا خلیفہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا انتقال ہو گیا تھا, تو عصر کے بعد جب وہ ذکر کرتا تھا تو جس طرح تسبیح کا دانہ گرتا تھا اسی طرح اس کے آنسو بھی گرتے. میں حیران رہ گیا اور کچھ متاثر بھی ہوا. میں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے یہ, پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر میں نے لوٹائی اور میرا دل پریشان تھا کہ ایک وہ ہے ایک یہ ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو میں نے کہا حکیم صاحب آپ کے حق پہ ہونے کی دلیل. انہوں نے کہا ہمارے یہاں کش ہوتا ہے، اچھے خواب آتے ہیں. میں نے کہا وہ تو کسی کو بھی غیر مسلم کو بھی آ جاتے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں. تو چپ ہو گئے. پھر جب اس کشمکش میں تھا کہ رائے پور یا قادیان، تو میرے دل کو ایک چیز نے تسلی دی. میں نے کہا کچھ ہو جائے، جسے میں دیکھ کے آیا ہوں وہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے، جسے میں دیکھ کے آیا ہوں یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں. پھر پڑھے رہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اللہ نے بہت بہت برکت دی. مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی خانقاہ آباد ہوئی ہے تو یہ رائے پور. آپ نے لکھا ہے کہ میں نے خارجیوں کے متعلق عرض کیا تھا، خارجی بالکل بڑے عبادت گزار، یہ معتزلہ بڑے عبادت گزار تھے، یہ اہل تشیع بڑے عبادت گزار تھے، ان کی عبادتوں میں کوئی کمی تھی؟ ہم 20 رکعتیں تراویح کی 8 پہ آتے ہیں اور دلیلیں پوچھتے ہیں. شیعہ کے ہاں 100 رکعتیں روزانہ پڑھنا رمضان میں، یہ ان کی عبادت، پڑھتا کون ہے؟ میں نے مفتی جعفر صاحب سے سنا تھا جب ضیاء الحق کے زمانے میں اسلام آباد کا گھیرا ہوا تھا، تو مفتی صاحب تشریف لائے، وہ کہتے تھے اپنے متعلق کہ میں نے کبھی رمضان میں 100 رکعتوں سے کم نہیں پڑی. اپنے بچوں کو شیعوں کو نصیحت کرتے تھے کہ تم خدا کی عبادت میں طاق زشو، اور آج سننا بھی کتابوں میں جو بزرگوں کے سب پڑھتے تھے. اصل بات تو عقیدے کی تھی کہ عقیدہ کیا ہے. عقیدہ اگر اہل سنہ کے موافق ہے تو اللہ کے یہاں نجات ہے. اہل سنہ سے ہٹ کے معتزلی، خارجی، مرجیہ، جامعہ وغیرہ وغیرہ، وہ عقیدے کی بدعات ہیں. اہل تشیعوں میں بھی بہت سے ہیں مسلمان، لیکن بدعات ہیں عقیدے میں، اس کی سزا ملے گی اور اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اور اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل جائے جیسے قادیانی. آپ کی بات یہ دوسری کہ ان اعمال کا فائدہ ہوگا، یہ کئی بار آ چکی بات، آپ سنتے نہیں نا، پھر اب کیا کریں، ایک ہی بات کو بات بات کہاں تک دہرائیں. بس چلو، ایک فکرے کی بات یہ ہے کہ یہ اعمال جو ہے نا کافر کی نیکیاں، اس کی دنیا میں برکت کا سبب بن جائیں گی، یا اس کے قیامت میں جو اعمال ہیں ان اعمال میں عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور یا پھر ان اعمال کی برکت سے، اچھائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کر دیں گے. یہ تینوں میں سے جو صورت اللہ کو منظور ہو جائے گی. اور یہ حدیث میں آیا ہے جنت جو ہے بھیا وہ اعمال کا صلہ نہیں ہے، جنت اللہ کا فضل اور پلس صحیح عقیدہ، ان دو چیزوں کا صلہ ہے، ٹھیک ہے نا. جنت اعمال کا صلہ نہیں ہے. اعمال جو بھی آدمی کرتا ہے اچھے برے، اگر عقیدہ اس کا درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی کرے. اگر ایک آدمی زندگی بھر حق کی تلاش میں رہا اور پھر بھی گمراہی پہ رہا، تو اس سے بچنے کا طریقہ ایک بہت آسان ہے، وہ دعا مانگا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں مانگتے تھے، ہر نماز کے آخر پہ اسے پڑھا کرو. بس آسان طریقہ ہے، اللہم رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل، اے پروردگار جو جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل کا پروردگار ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے بے مثال پیدا کرنے والے پروردگار، اہدنی لمختلف فی، اللہ لوگوں میں جو اختلافات ہیں نا اس میں مجھے صحیح راستے پر، انک اللہ تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے پروردگار جسے چاہتا ہے صحیح راہ پہ چلاتا ہے. یہ مانگے کثرت، اس کے باوجود نہ ملے اللہ جانے اور وہ جانے، اس نے کام ٹھیک کیے، اللہ جانے اور وہ جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے اسے کافر کہنے کی. اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگتا ہے، بس ٹھیک ہے. ایک صاحب نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اور قسطوں پہ پلاٹ دینے کا وعدہ کیا، نقشے میں پلاٹس کی نشاندہی بھی کی، کچھ لوگوں نے پلاٹ کی پوری قیمت جمع کرا دی اور کچھ نے آدھی یا اس سے کم یا زیادہ. وہ صاحب 3 سال کے لیے جیل چلے گئے. واپس آئے تو مذکورہ پلاٹس ان کے بزنس پارٹنر فروخت کر چکے تھے اور تعمیر بھی ہو چکی تھی. لوگوں نے جو جمع کرائی تھی رقم وہ 5 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جمع. اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو رقم واپس لوٹا دوں گا. اب ان سے اصل رقم جو جمع شدہ تھی وصول کرنی ہے یا موجودہ پلاٹ کی جو قیمت ہے اس کو وصول کیا جائے؟ یہ بات یک طرفہ نہیں ہو سکتی. کیا مجبوری پیش آ گئی تھی؟ جیل چلے گئے تھے نا, تو جیل میں اسباب اور وسائل تھے کہ نہیں تھے؟ پارٹنرز کے ساتھ ان کا اپنا بزنس کیا تھا؟ پارٹنرز نے ان پلاٹس کو کس طرح بیچا اور کتنے پیسے وصول کیے؟ یہ سارے حقائق سامنے آئیں اور وہ اقرار بھی کریں, پھر جا کر فیصلہ کیا جا سکتا. جنات میں اتنی طاقت ہے اور اختیار انسانی جسم میں داخل ہو کر خون بن کر دوڑنے لگے. جنات کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے انسانی خون میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیا ہے کہ جس طرح خون تمہارا گردش کرتا ہے نا, بالکل اسی طرح جنات شیاطین اس کے وسوسے بھی گردش کرتے ہیں. اب وہ جنات کیسے خون میں جاتے ہیں, کیا اس کا اثر ہے, یہ ہماری عقل سے سمجھ سے باہر. ریکارڈ تلاوت لگا کر ساتھ ساتھ کام کاج بھی جاری رکھا جائے اور تلاوت کی سماعت سے توجہ ہٹ جائے تو گناہ ہوگا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ, اور جو قرآن پڑھا جائے تم پہ تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ اللہ رحم کرے. یہ چپ رہنا تو درکنار, اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ قرآن کا ادب تعلیم یہ نہیں کرنی چاہیے. اپنی اولاد کا صرف ماتھے کا ہی بوسہ نہیں, ایسے نہیں ہے. اپنی اولاد کا سوائے صدر کے پورے جسم کا بوسہ لیا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ حاضر ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بچے تھے نا, تو اوپر کی چادر اتری ہوئی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چومتے رہے, ان کی ناف کو چومتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کو چومتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نہیں جانتے ہو یہ مجھ سے ہے, یہ حسین میرا ہے, اور میں اس کا ہوں. اللہ جو ان دونوں بھائیوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. اللہ جو ان دونوں بھائیوں سے بوز رکھے نفرت کرے, اللہ تو بھی اس سے نفرت کر. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تھی, سر چومتے تھے ان کا, پیشانی چومتے تھے. روایت پہ تو محدثین نے کی بحث کی ہے لیکن یاد پڑتا ہے ایسے ہاتھ چومتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر چومتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیتے تھے چیزوں کو, اپنی چادر بچھا دیتے تھے اور فرماتے تھے بیٹھو یہاں میرے ساتھ. اور یہ بنو مخزوم تھے, انہوں نے یہ کیا کہ ان کی بیٹی سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نکاح کر لیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے جعفر اور باقی عقیل تھے, انہوں نے کہا کیا ایک ہی شادی تم نے کی ہوئی ہے, زیادہ شادی کیوں کرو؟ اور بھیا کیا مدینہ منورہ میں بیٹھے رہتے ہو, مکہ میں دیکھو نا ہم گھر تعمیر کرتے ہیں, خدا کا یہ کرتے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. اللہ نے اس پہ آئے, اللہ نے کہا جال تم سے قایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. یہ وہ جواب ہے جو بھی آپ نے کہا نا کہ کافروں کو کیا فائدہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا بیت اللہ کو بنانا اور پیاسے حاجیوں کو زمزم پلانا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس شخص کے برابر کام کر رہے ہو؟ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہارے یہ دونوں کام اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. کیونکہ جو آخرت کو مانتا ہے نا اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جاتی. تو بنو مخزوم نے یہ چاہا, ان کے بھائیوں میں نے بھی چاہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شادی کرا دیں. اور شادی کہاں کرا رہے تھے؟ وہ نکاح ہونا تھا ابو جہل کی بیٹی سے. بنو مخزوم, مخزوم بنو مخزوم یہ مخزومی تھا نا ابو جہل, وہ آئے اجازت لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ شادی کی خبر غالباً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لے آئے, سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہوئے. زرگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نہیں جانتے، بزرات منی، میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، ماں ارابہ ارابانی، جو میری بیٹی کو تنگی ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو میری بیٹی کو پریشانی لگتی ہے تو میں بھی پریشان ہوتا ہوں۔ علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں تو پھر میری بیٹی کو طلاق دیں، میرے پاس واپس بھیج۔ علی کو نہیں معلوم، لا آزم میں ہرگز شادی کی اجازت دے سکتا، ثم لا آزم میں پھر کہتا ہوں صاف لفظوں میں، میری بیٹی کی شادی، میری بیٹی کے ہوتے ہوئے اس سے شادی نہیں ہوگی، ثم لا آزم میں پھر تیسری مرتبہ تمہیں کہتا ہوں ہرگز یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اور اگر علی یہ چاہتے ہیں میری بیٹی کو طلاق دیں، گھر واپس بھیج دیں، انہیں پتا نہیں ہے کہ مجھے کتنی وحشت ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک طرح سے ڈانٹ پڑی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہٹ گئے، کسی کے اندازے میں ہی نہیں تھا، فرمایا فاطمہ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی اپنی صاحبزادی سے، اور اتنا صبر تھا، اتنا حوصلہ تھا ان چیزوں کو برداشت کرنے کا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دن حاضر، ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا ابا آپ ہمارے معاملے میں بالکل ہی نہیں کسی سے کچھ کہتے، ابا آپ بالکل نہیں بولتے، آپ دیکھتے نہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں، چپ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ تھی کہ اسلام کی تبلیغ ان چیزوں، ان سلسلے میں پھر سننا پڑتا ہے۔ ہمیں کون سے نفلوں کا ثواب ہے، جملہ درست ہے، مطلب یہ ہے جملہ درست ہے، اردو محاورہ استعمال ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے ہمیں کون سا نفلوں کا ثواب ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کون سی نیکی کا کام ہے، یہ کون سی اچھائی کا کام ہے کہ ہمیں کوئی ثواب ہوگا، یعنی ہم بیکار کی بیگار میں کیوں پڑیں، بیکار کے کام کیوں کریں۔ یہ محاورے استعمال ہوتے ہیں، اور محاورے جو ہوتے ہیں وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بن جاتے، ٹھیک ہے نا۔ محاوروں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، زبانوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کبھی کبھی محاورہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو اردو ترجمہ اس کا ہوتا ہے نا، وہ محاورے کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا جا سکتا، اردو میں اس کے مقابلے میں محاورہ لانا پڑتا ہے۔ قرآن نے محاورہ نہیں استعمال کیا، اللہ نے فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اور کافر اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ باہری جہاز باندھنے والا لنگر موٹا غصہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اب کر لو اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، انہا اولائے متبر ما فی، اللہ نے فرمایا کہ سامری نے جو کچھ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہا اولائے متبر، یہ سب کچھ جو ہے یہ تباہ ہو جانے والا ہے۔ اور متبر جو ہے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جھاڑو پھیر دینے کے لیے، یہاں محاورے میں یہ سب تباہ ہو جانے والا ہے جو تم نے خدا کے علاوہ دیگر بتوں کی بچڑا بنایا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ نے ترجمہ کیا تھا، کمال کا ترجمہ تھا، آکسفورڈ میں تھے ہم، کیا مجلس، حضرت رحمت اللہ تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک وہ مجلس جاری رہی، اٹھتے ہوئے فرمانے لگے ہم سے کہ تم نے تو لکھنؤ کی یاد تازہ کر، یہ آیت آئی تو خود ہی ترجمہ فرمایا، ہم اس کا ترجمہ کرتے قرآن کا تو یہ ترجمہ کرتے کہ ان ہاؤلائے متبر، ارے یہ تو جھاڑو پھر جانے والی، متبر جھاڑو پھیرنے کو کہتے ہیں نا اردو میں، مار جھاڑو پھر گیا، جھاڑو دے دیا مطلب ختم کر دیا۔ تو یہ نقطہ اس کی یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو حارث سلطان ہے نا، یہ ملحدین آج کل جو کچھ، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ایسے جملے لے کے آتے ہیں جو جملے اصل میں اس زبان کا ایک حصہ ہے، اس کا محاورہ ہے، اس پہ کہنا کہ حضور اب یہ ابھی 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 یہ بات ہوئی تھی نا، شیطان رگوں میں دوڑتا ہے، حقیقت نہیں ہے، تبھی کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جس طرح خون گردش کرتا ہے انسانی دماغ ان وسوسوں میں جکڑا جاتا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چلے گا اندر، اور ایسے نہیں ہے، تو محاورے کا استعمال جو ہوتا ہے وہ محاوروں میں ہوا کرتا ہے۔